أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
سامعین ذی وقار، حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنے والے انکار کرتے وقت کون سی بھونڈی اور لچر دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان دلائل میں ان دلیلوں میں کتنا سچ ہوتا ہے، کتنا حق ہوتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ بتلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں سرمایہ اہل حدیث، اہل حدیث کے اسٹیج کی رونق فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا قاری محمد صہیب صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بالهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظه والرواية ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لائق التكريم، قابل قدر سامعین محترم، اللہ تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ تعالی نے روح کو داخل کیا، روح چونکہ اللہ تعالی نے آسمانوں سے بھجوائی ہے، اس روح کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالی نے اس کی غذا کا بندوبست بھی آسمانوں سے کیا ہے، جس کو قرآن و حدیث کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا اور خوراک کا خیال نہ کیا جائے، یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے, جسم جتنا بھی خوبصورت ہو, توانا ہو, طاقتور ہو, اگر اس جسم کا رشتہ روح سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی بھی قیمت نہیں رہتی. جس سے پتہ چلا اصل انسانی زندگی کی قیمت روح کے ساتھ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے روح کی غذا کا بندوبست فرمایا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. مٹی سے بنایا گیا یہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا, اور آسمانوں سے نازل ہونے والی روح اس کو واپس آسمان کی طرف جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. اور طاقت اس وقت ملتی ہے جب کتاب و سنت کی روشنی میں اس نے زندگی گزاری ہو, تو پھر ہر آسمان پہ اس کو خوش آمدید کہا جائے گا, اس کو مرحبا کہا جائے گا اور جنت کا مہمان بنایا جائے گا. لیکن اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا گیا تو جسم تو شاید مٹی کی پہلی تہ میں ہو, اس روح کو قیدی بنا کے ساتوں زمینوں کے نیچے سے جین کا قیدی بنا دیا جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ غذا جس کو روحانی غذا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں نقصان کیا ہوگا؟ اور پھر چھوڑنے والے جن جن باتوں کو سامنے لاتے ہیں اور حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہاں وساوس شیاطین کون سے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ میں ان چند نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, حدیث کیا ہے؟ حدیث گفتگو کو کہتے ہیں, کلام کو کہتے ہیں, بات چیت کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کان اذا صلى وان كنت مستيقظة حدثني, رات کو جب اللہ کے رسول تہجد پڑھتے اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے گفتگو کرتے, حدثني ای کلمنی, مجھ سے کلام کیا کرتے. حدیث, اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے, انبیاء کرام کی بھی باتوں کو حدیث کہا گیا ہے, ملائکہ کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے, اور خصوصاً سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات اور آپ کے عمل مبارک کو بھی حدیث کہا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ بات قرآن کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعبیر کے لیے جس لفظ کو پسند کیا ہے وہ لفظ حدیث ہے. اور دوسری جگہ فرمایا, اللہ نزل احسن الحدیث, وہ اللہ ہی ہے جو خوبصورت حدیث کو نازل کرنے والا ہے. مقصود قرآن ہے اور قرآن اللہ کی حقیقی کلام ہے. اللہ نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ.
کیا تم اللہ کی بات پر تعجب کرتے ہو؟ اور اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قرآن مجید کے متعلق خبر دینے کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا.
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
کیا تم اللہ تعالیٰ کی بات سے مداہنت کرتے ہو؟ یہاں بھی حدیث سے مراد قرآن مجید. اور پانچویں جگہ فرمایا
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
اگر ان کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں تو اس جیسی حدیث بنا کے دکھا دیں, یعنی قرآن بنا کے دکھا دیں. اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے جو تعبیراً لفظ استعمال کیا حدیث, اور فرمایا
فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.
ان لوگوں کو کیا ہے, یہ حدیث سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کا نام دیا.
وَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
چھوڑ دو, اللہ فرماتے ہیں, مجھے اور ان کو بھی جو اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ قرآن کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم اس جگہ سے کھینچیں گے ان کو جہاں ان کا تصور بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے لیے جس لفظ کو پسند کیا ہے وہ حدیث.
فبأی حدیث بعده یؤمنون.
اللہ کی اس حدیث یعنی قرآن کے بعد آخر وہ کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا. تو بات ہم بنیاد یہ باندھ رہے تھے, ہر وہ مقدس کلام جس کا اللہ سے تعلق ہو وہ حدیث ہوتی ہے, ہر وہ تقدس والی کلام جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو وہ بھی حدیث ہے.
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر, آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مہمان کون آئے تھے؟ فرشتے. جب ان کے سامنے کھانا رکھا, بچڑا ذبح کر کے رکھا, وہ نہیں کھا رہے, پھر خود ساتھ بیٹھ گئے کہ عربوں کا مزاج ہے جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھے مہمان کھانا نہیں کھاتے. کہا اب تو میں بیٹھ گیا ہوں, مالکم لا تاکلون, اب کیوں نہیں کھا رہے؟ جواب ملا ہم کھانے والی پارٹی ہے ہی نہیں. یہاں فرشتوں کی بات کو بھی حدیث کہا گیا. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زبانیں مقدس, ان کی باتیں مقدس, ان کی ہر بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے.
هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ یا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی قرآن نے حدیث کہہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اس سے نکلنے والی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اپنی بیویوں سے کوئی بات کی، اللہ نے وہ قرآن بنا دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، بات کی اپنی بیویوں سے، قرآن نے اس کو انداز کیا دیا حدیث بیان کی.
اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پسند کیا، حدثونی عن شجرۃ، کتاب العلم صحیح بخاری کی اٹھائی، میرے صحابہ بیان کیجئے کون سا وہ درخت ہے، لا تسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے. یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثونی کے الفاظ بولے. اور عبداللہ ابن عمر جب خوشی کا موقع ہوتا مسکرا کے کہتے، حدثنی ابی، میرے باپ عمر نے مجھے بیان کیا.
یہ لفظ حدیث کو نیا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کی پسند ہے، یہ میرے رب کی پسند ہے. اور اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا اس حدیث سے روح گردانی کرنے والے بھی اٹھیں گے. اس لیے ایک نہیں بیسوں مرتبہ قرآن و سنت میں اس لفظ کو اتارا تاکہ مسلمان اس لفظ سے مانوس ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ ہر پاک اور پاکیزہ کلام کو حدیث کہتے ہیں، اس کا تعلق رب سے ہو، اس کا تعلق ملائکہ سے ہو، اس کا تعلق انبیاء سے ہو، اس کا تعلق سرتاج رسل سے ہو، حدیث ہے. اور آج ہم اصطلاحات کی زبان میں جب سفر کرتے ہیں تو لکھنے والے لکھتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اور کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں من قول او فعل او صفت، اور کچھ تعبیر کرنے والے تعبیر کرتے ہیں من قول او فعل او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. حدیث اس کو کہتے ہیں جو پیارے پیغمبر کی زبان سے بات نکلی ہو، جو آپ کا عمل مبارک ہو، جس بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس کے بارے میں اوصاف بیان ہوئے ہوں، آپ کی ذات کی خبر ملے، آپ کی صفات کے متعلق خبر ہو، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا آپ نے خاموشی اختیار کی، تقریر ہے، آپ نے منع کر دیا، قول بھی ہے تقریر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں. اس تمہید اور مقدمہ کو سمجھنے کے بعد ہی اگلے نکات سمجھ میں آئیں گے. یہ حدیث جس کو رب کی کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو رسولوں کی کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ملائکہ کی کلام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید جس بات کی اہمیت کو بیان کر دے اس سے بڑی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور قرآن مجید نے بار بار اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. حدیث بہت بڑی نعمت ہے.
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ.
یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ نازل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا، جس طرح جبریل امین قرآن لے کے آتے اسی طرح جبریل امین حدیث بھی لے کے آتے.
قرآن کی بات تو سب کو معلوم ہے، جبریل ہی آئے، نزل به الروح الامین،
على قلبك لتكون من المنذرين. آئے جبریل امین اس قرآن کو لے کے,
جس طرح قرآن لے کے آئے حدیث بھی لے کے آئے.
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اتانی جبریل, جبریل امین کا ورود مسعود ہوا.
فقال, کہنے لگے
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا پیغام یہ ہے
من صلى من امتك صلاة واحدة, آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ آپ کے اسم مقدس کو سن کر درود پڑھتا ہے
كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات, جو ایک مرتبہ درود پڑے گا دس نیکیاں لکھی جائیں گی, دس گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, دس درجات کو بلند فرمائیں گے. اور بھی روایت اخرى, اور دوسری روایت کے لفظ ہے
ان اللہ وملائکتہ لیصلون سبعین صلاۃ,
اللہ ستر رحمتیں نازل کریں گے اور فرشتے اس شخص کے لیے ستر مرتبہ بخشش کی دعا کریں گے. بتائیے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے یہ قرآن مجید کے کس بارے میں ہے؟ حدیث
امام البانی صحیح الجامع میں نقل کرتے ہیں, ہے حدیث لیکن لائے جبریل ہے. جس طرح قرآن وحی ہے وہ وحی جلی ہے, اس طرح حدیث بھی وحی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, راوی روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاد بن رافع کہ جبریل امین کا نزول ہوا,
جاءنی جبریل, جبریل آئے, فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ, جبریل آئے قرآن لے کر نہیں حدیث لے کر آئے. کہا جبریل مجھے کہتے ہیں میرے رب کا پیغام ہے,
اپنے صحابہ کو حکم دے دو یہ حج کے لیے جا رہے ہیں ذرا تلبیہ بلند آواز سے کہیں لبیک اللہم لبیک. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ کس سورت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں؟
حدیث ہے لیکن لایا کون ہے؟
جبریل لایا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل, جبریل آئے اور کہنے لگے ان ابنی ہذا,
یہ میرا بیٹا حسن, اور دوسری روایت میں آتا ہے
ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین
یہ دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں. پیغام لے کے کون آیا ہے؟ جبریل. قرآن کی صورت لے کے نہیں آئے, حدیث لے کے آئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جا علی جبریل, میرے پاس جبریل آئے.
فقال یا محمد اشتکی,
سرتاج رسول آپ بیمار ہیں؟
فقلت نعم,
میں نے کہا ہاں. جبریل امین فرمانے لگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر کو یہ بات سناؤ اور یہ بات بیان کر کے دم بھی کرو. جبریل کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرقیب, میں اللہ کا نام لے کے تجھے دم کرتا ہوں اے سرتاج رسول, من کل شیئن یؤذیک, ہر اس چیز کی شرارت سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے,
من شر کل نفس او عین حاسد, بسم اللہ ارقی
واللہ یشفیک, ہر حاسد کی نظر سے, ہر بری نظر سے میں اللہ کا نام لے کے تمہیں دم کرتا ہوں. آج دم جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے, لائے جبریل ہے, کسی پارے میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سہل ابن سعد
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاء جبریل، جبریل آئے، فقال، اور کہنے لگے،
عشنا شئت فإنک میت، اے سرکار کے رسول اللہ کا پیغام سن لیجیے، جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے اتنی دیر آپ کو زندہ رہنا ہے، ایک ایک دن تمہیں اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، عش ما شئت فإنک میت وعمل ما شئت فإنک مجزی به، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ مل جائے گا، وأحبب من شئت فإنک مفارقه، آج جس سے بھی محبت ہے ایک نہ ایک دن تو فراق کا دن آنا ہی ہے،
وعلم، یقین کر لیجئے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، امت کو بھی بتا دیجئے کسی نے بزرگی حاصل کرنی ہے تہجد پڑھ لے، وعزہ استغناؤہ عن الناس، عزت کو باقی رکھنا ہے، کشکول گدائی لوگوں کے سامنے نہیں، ہاتھ اٹھائے تو رب کے سامنے اٹھائے،
حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے، یہ میرا موضوع نہیں، ایک نہیں بیسوں حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں،
اور خلاصہ یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
سرتاج رسول کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک وحی کا نزول نہیں ہو جاتا تھا، اور آپ کی زبان اقدس پہ پہرا اللہ کا ہوتا تھا، اس لیے جب قریش نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا کہ ہر بات لکھتے ہو، اور انکار کرنے والا سب سے بڑا اعتراض یہ کرتا ہے حدیث لکھی ہی تیسری صدی میں گئی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، کہا سرتاج رسول آپ کی ہر بات کو میں لکھ لیتا ہوں، فمنعتنی قریش، قریش کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ خوشی میں بھی بولتے ہیں، ہر بات ہی لکھتے ہو، میرے لائق کیا حکم ہے؟
اللہ کے رسول فرمانے لگے، اکتب، لکھو، میں تجھے آرڈر دیتا ہوں، فوالذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں،
ما خرج منه الا الحق واشار بيده الى فمه،
آپ نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ اپنے چہرہ انور کی طرف کر کے کہا،
اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، کوئی ایسی بات نکلتی نہیں، لکھو، یہی وجہ ہے عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، کہ جاؤ میرے پیغامات کو پہنچاؤ، کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدیات والصدقات والفرائض والسنن،
صدقات کی حدیثیں بھی لکھ دی، فرائض کے معاملات بھی لکھوائے، دیات کے متعلق بھی لکھوایا اور سنتیں بھی لکھوائی، کہ جاؤ یہ لکھ کے میں نوشتہ تمہیں دے رہا ہوں، تم نے جانا ہے تو ان لوگوں کو یہی پڑھ کے سنانا جو میری باتیں ہیں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے،
سنن نسائی، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور نسب الرایہ میں امام زیدعی ایک نہیں دسیوں حدیثیں پیش کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی گئی،
اٹھائیے صحیح بخاری، کتاب العلم، فتح مکہ کا سال ہے، جب خزا کے قبیلے کے ایک شخص نے بنی لیس کے ایک شخص کو قتل کیا، آپ سواری پہ سوار ہوئے، خطبہ دیا،
ابو شاہ بھی یمن سے آیا ہوا تھا، جب دیت و قصاص کی باتیں سنی، خطبہ مکمل ہوا، التجا کرتا ہے، سرتاج رسول مجھے بھی یہ حدیثیں لکھ دیں،
آپ نے بلایا، اکتبو لابی شاہ،
میں نے جو بولا ہے اس کو لکھو، ابو شاہ کو لکھ کے دے دو، جا کے یہی لوگوں کو سنا دے.
کون کہتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیث نہ لکھی گئی؟
اور اگر یہ بات ہے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کون سا مرتب ہوا تھا؟
اس کی کون سی جلد آپ نے بنی ہوئی دیکھی؟ جو حدیث پہ انکار کرتا ہے پہلے قرآن کی تو بات سوچے. اللہ رب العزت نے ان کو حافظہ اتنا دیا، قرآن کو بھی یاد کیا
اور حدیث کو بھی یاد کیا.
اور امام زہری رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے استاد کہتے ہیں، لوگوں تم کہتے ہو اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی. ابو بکر بن عامر بن حزم،
عمر بن حزم کا پوتا میرے پاس وہ کتاب لے کے آیا جس میں حدیثیں لکھی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور اسی طرح
جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، صحیح مالک کا، حسن بصری جب تک زندہ رہے، قتادہ جب تک زندہ رہے،
جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفے سے پڑھ کے یہ حدیث بیان کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جب یمن کی طرف انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے لگے، کہا رکو، اٹھاؤ صحیح بخاری، کتاب زکات صائمہ، باب زکات لیبی، ان دونوں بابوں کو پڑھ کے دیکھو.
کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی تھی، یہ ساتھ لیتے جاؤ. صحیفہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کیا تھا
جو علی کے پاس رہا اور صحابہ کرام میں متداخل تھا؟
یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی تھی. اس لیے لفظ کیا ہے، کان یکتب ولا اکتب، میں اپنے حفظ میں رہتا کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا دے دی تھی، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے.
عبد الرحمن ابن مسعود کے بیٹا
کتاب نکالتا ہے، کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم یہ حدیثیں میرے ابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس حدیث کی کتابت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کا اہتمام کیا،
اور خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ تھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ تھا.
یہ صحیفہ صادقہ کی جب بات آتی ہے تو کیا تھا اس میں؟ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، یہ حدیث نعمت ہے، قرآن نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. میں چند اہمیتوں کو مزید بیان کر کے اپنی بات کی طرف پلٹوں گا.
قرآن یہ کہتا ہے،
حدیث مبلغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ، اے پیارے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے. آپ پہنچائیں گے تو زبان سے ہی پہنچائیں گے نا، یا عمل کر کے ہی دکھائیں گے نا. آپ کا عمل بھی حدیث ہے اور آپ کی زبان سے نکلی بات بھی حدیث ہے.
سب سے بڑا مبلغ حدیث ہے، میدان تبلیغ، میدان دعوت، کاروان دعوت میں شامل ہونے والا شخص اگر حدیث کی روشنی نہیں لیتا، اس کی دعوت و تبلیغ قابل قبول نہیں ہے،
کیونکہ سب سے بڑے مبلغ تو حدیث ہے.
مبلغ اعظم، داعی اول
حدیث ہے. یہ ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ قرآن نے اہمیت کو بیان کیا ہے کہ حدیث تو مبین ہے،
مفصل ہے، مفسر ہے، قرآن مجید کی وضاحتوں کو حدیث ہی بیان کرتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا اعتراض کرنے والا کرتا ہے، قرآن نے جب کہہ جو دیا وہ تبیان لکل شیء، قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے، وہ تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے اس بات کو ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سرتاج رسول قرآن آپ کی طرف ہم نے اتارا، اس کے حقائق، اس کی تفصیلات، اس کے مجملات کو کھولنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں مثالوں سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ اقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرو۔ کوئی بتائے گا کہ قرآن مجید کے کس پارے میں ہے کہ ظہر کی 10 رکھتے ہیں، فجر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 5 رکھتے ہیں اور عشاء کی 9 رکھتے ہیں، کہیں ہے؟
کس پارے میں ہے کہ سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کون سی صورت بتاتی ہے جب تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں نماز شروع کرتے وقت تو کہاں تک اٹھانے ہیں، باندھنے ہیں تو کہاں تک باندھنے ہیں؟
یہ ساری تفصیلات بتائے گی تو کون بتائے گی؟ حدیث بتائے گی،
حدیث کھولے گی۔ کان اذا قام الى الصلاه کبر، جب اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے،
ورفع يديه حزو منكبيه، میں صحیح بخاری کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر لے جاتے، وإذا كبر بالركوع،
جب رکوع کے لیے رکوع میں جانے لگتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع يديه حزو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر لے جاتے، وإذا رفع رأسه من الركوع، جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے،
رفع يديه حزو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر لے جاتے،
وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے،
رفع يديه حزو منكبيه،
یہ حدیث بتاتی ہے، بخاری بتاتی ہے، مسلم بتاتی ہے۔ آج چور دروازے استعمال کرتا ہی وہ ہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو اتھینٹک کتاب مانتا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ من مانی کرنے والا حدیث کو پسند نہیں کرے گا، جس نے اللہ کے رسول کے ایک ایک پہلو اور ادا کو باقی رکھنا ہے
وہ حدیث کو سینے سے لگاتا ہے،
کیونکہ حدیث بتاتی ہے ثم یشد بهما علی صدری، یہ حدیث ہی بتائے گی، پھر سینے پہ اللہ کے رسول ہاتھ باندھے، پھر اسٹمک پہ پیٹ پہ باندھنے والا جائے گا کہاں؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سائنس کا ریولوشن ہے، اسٹمک آج کل اوپر آ گیا ہے اور سینہ نیچے چلا گیا، یہ تو نہیں کہہ سکتا، اور اتنی ریسرچ تو آج تک نہیں آئی سامنے۔ حدیث انسان کو سیدھی ڈائریکشن دیتی ہے، اور قرآن کے اس بات کو حدیث ہی کھولتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، اگر قرآن کی بات کو مانا جائے اور حدیث ساتھ نہ ملائی جائے بندہ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی پڑھ سکتا ہے جی؟ حدیث نہ پڑھے اقیم الصلاح کا کمانا سمجھ سکے گا؟
آت الزکا، زکات کو ادا کرو۔
قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ پانچ اونٹ ہو تو ایک بکری زکات ہے؟ کہاں لکھا ہے 30 گائے ہو تو کتنی زکات ہوگی؟ کہاں لکھا ہے 40 بکریاں ہو تو ایک زکات ہے؟ یہ وضاحتیں کون بیان کرتا ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے۔ یہ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو تب زکات ہوگی، وحال علیہ الحول، اور ایک سال بھی گزر جائے، 52.5 تولے چاندی ہو تو تب زکات ہوگی، وحال علیہ الحول، یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر ما شقت السوانی، جس کو آپ نہری پانی دیتے ہیں اس میں عشر ہوگا کہ نصف عشر ہوگا، اور جس کو ڈونکی سے پانی دیتے ہو یا بیل چلا کے اس پہ اجر ہوگا یا نصف اجر ہوگا،
یہ ساری وضاحتیں حدیث دیتی ہیں.
آت الزکات کا لفظ تو آ گیا ہے لیکن اس کی سمجھ آئے گی تب جب حدیث پڑھیں گے، اور حدیث بتائے گی کہ زکات کس کس کو نہیں دینی. مگر نہ ہوتا کیا ہے، وہ شخص رمضان میں خطا کرنے والا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، توبہ کر کے آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، ہلک تو اللہ کے رسول ہلاک ہو گیا ہوں، کہا یہ کام کر لو یہ کر لو، نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دو. اللہ کے رسول اتنی تو طاقت نہیں ہے. وہ ٹوکرا آیا تو کہا جاؤ اس کو پھر تقسیم کر دو، تو جواب کیا دیا، میرے گھر والوں سے بڑھ کے مسکین کون ہے؟
حدیث اگر نہ پڑے پتا نہیں چلتا کہ زکات کس کو دینی ہے.
بس اوقات زکات کا چیئرمین ہی کہتا ہے مجھ سے بڑا فقیر کون ہے، وہ ساری اپنے اوپر ہی لگا لیتا ہے.
بتائے گی حدیث لا حظ لغی لا حظ لغنی،
نہ غنی کا حصہ ہے زکات میں اور نہ اس کا حصہ ہے زکات میں جو کام کر کے کما سکتا ہے.
سید میں زکات نہیں.
یہ ساری تفصیلات کہاں سے پڑھیں گے؟ حدیث پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا حکم ہے، قرآن میں کہا لکھا ہے مفطرات اتنی ہے، یہ کام کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جو فرض روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں.
قرآن میں کہا لکھا ہے، یہ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. آج ہر بندے کا ذوق تو ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جسم کی طاقت ہے کہ ارکان پورے کر سکے، مالی طاقت ہے سفر کا زاد راہ ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرے. زیارت کا کیا معنی ہے، کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ جب جا کے تم نے طواف کرنا ہے تو استباء کرنا ہے، آپ نے چادر کو اپنے دائیں کندھے سے نیچے سے اوپر ڈالنا ہے، کہاں لکھا ہے؟
پہلے 3 چکروں میں ربڑ کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلو.
کہاں لکھا ہے کہ تم نے صفا مروہ پہ چڑھنا ہے تو کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے؟ ابدؤ بما بدا اللہ بھی،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ.
قرآن میں کہا لکھا ہے، یہ پیارے پیغمبر نے سمجھایا، خذو عنی مناسککم خذو عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھو. قرآن مجید میں تو اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے منا میں کتنی راتیں رہنا ہے، مزدلفہ میں آپ نے نماز کو جمع کرنا ہے،
عرفات میں نماز کثرت کے ساتھ جمع کرنی ہے.
حدیث پڑھے تو سمجھ میں آئے نا. سرتاج رسول نے بھی منا میں کثر کی. صحابی کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی من رکعتین،
وابو بکر رکعتین وعمر رکعتین.
حدیث صحیح بخاری مسلم کی، پڑھے گا تو کثر کرے گا، سنت زندہ کرے گا. جب حدیث کو مانے گا ہی نہیں تو پھر کیسے عمل ہوگا؟ کون بتائے گا کہ تم نے کنکریاں مارنی ہے تو کس انداز سے مارنی ہے،
10 طریقوں کس جگہ کنکری پھینکنی ہے، کون بتائے گا؟
کسی پارے میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، یہ حدیث بتائے گی. حدیث نہیں تو نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ زکات کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے،
نہ روزے کی دلالات سمجھ آ سکتی ہے، نہ حج کا آئیڈیا ہو سکتا ہے.
اسی لیے امام اوزائی کی بات کو سن لو کہا کرتے تھے لوگوں، ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، امام اوزائی نکل کرتے ہیں، اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی شخص کو حدیث سناؤ،
فیقول،
اور وہ کہہ دے، دعنا من هذا، چھوڑو حدیث کو، وہ آتی من القرآن، اور قرآن کی بات ہمیں بتاؤ، حدیث کو چھوڑو.
فعلم انہ ضال مضل، یقین کر لو گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے حدیث کے بغیر انسان کا ایمان سلامت رہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے
وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
اطاعت جب حدیث کی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اگر حدیث کی اطاعت نہیں ہے تمہاری تو ہدایت ہی متحقق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین صحابہ کو سمجھایا، اپنی زبان سے سمجھایا۔ قرآن کی مفاہیم مدعا اور اس کے کلام، اس کو کھولا، زبان سے کھولا، عمل کر کے دکھایا۔ اور مجھے ابو قلابہ کی بات بھی یاد آ گئی اور حسن بصری کی بات بھی یاد آ گئی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے لا یقبل القول الا بالعمل، کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ ولا یقبل القول والعمل الا بالنیہ، نہ کچھ دعویٰ قابل قبول ہے نہ عمل قابل قبول ہے
جب تک نیت خالص نہیں۔
ولا یقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ،
نہ کچھ دعویٰ قابل قبول ہے نہ عمل قابل قبول ہے، نہ ہی نیت شرف قبولیت سے نوازی جائے گی جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث پڑھنے سے پتا چلتا ہے نیت کا کیا مفہوم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ان محل نیت القلب، دل محل ہے نیت کا، دل سے نیت ہوتی ہے، زبانوں سے نیت نہیں کی جاتی۔ حدیث پڑھے گی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور ابو قلابہ نے تو آگے بڑھ کے بات بیان کر دی، کہا کرتے تھے اذا حدثت الرجل بالسنۃ، جب تم کسی کو حدیث بیان کرو اور وہ کہے دعنا من ھذا وھاتی من القرآن،
حدیث تو چھوڑو او بھائی، قرآن کی بات بتاؤ، قرآن ہی ہمیں کافی ہے۔
فاعلم انہ ضال مضل،
یقین کر لو یہ ہے بھی گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔
سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس بات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں
وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ،
جب تم دیکھو کہ ایک شخص بات تو کرتا ہے بدعت کی بات کرتا ہے اور یہ کہہ دے دعنا من ھذا، اس کو بھی چھوڑو، بات وہ کرو جو قرآن کی ہے اور عقل کی ہے، دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد، اور خبر واحد کو بھی چھوڑ دو تو یقین کر لینا فعلم انہ ابو جہل، یہ ابو جہل ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ التَّوْحِيدَ الصَّالِحَ،
اور اگر تمہیں ایسے شخص سے پالا پڑ جائے جو یہ کہے دعنا من النقل والعقل وحافظ الذوق والوجد، اور چھوڑو ان حدیثوں اور اس قرآن کو اور عقلی باتوں کو، وجدان کی بات کرو، وجد کے تذکرے کرو، فعلم انہ ابلیس قد ظہر فی صورت البشر، یقین کر لینا یہ ابلیس جو ہے وہ انسانی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا ہے،
او قد حل فی،
یہ شیطان اس کے اندر آ گیا ہے۔ اور آگے بات کتنی خوبصورت کہہ دی امام ذہبی نے
فَإِن جَهُنْتَ مِنْهُ فَحْرُ،
اگر بزدل ہو تو بھاگ جاؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا،
وَغَرَّ فَأَسْرِ ہو، اس کو گرا لو، وَبْرُكَ عَلَيْهِ، سینے پہ چڑھ جاؤ، وَقْرَ عَلَيْهِ آیَتِ الْكُرْسِي،
اور آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان سے جان تبھی چھوٹے گی،
وَأَخْنِقْ ہو، اس کا گلا دبا دو، یہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے،
اور جو قرآن و حدیث کو مانتا نہیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بات کہنے والی ہے، پھر سن لیجئے،
جو حدیث کو مانتا نہیں وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا،
میں اپنی بات کو پھر دوبارہ پیش کروں گا۔
حدیث کس کو کہتے ہیں، کون بتائے گا؟
اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟
بولیں حدیث۔
ہمیں کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے؟ بولے کس نے بتایا قرآن ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا نا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بول کے بتایا کہ لکھا تھا؟ بولے دونوں اعتراض کا حل ہو رہا ہے. جب بول کے بتایا زبان پہ جب قرآن آیا تو پہلے زبان کی صداقت مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے نا. زبان سے نکلی بات حدیث ہوتی ہے، پہلے حدیث ہے پھر قرآن آئے گا. صداقت اور دیانت جب تک محمد کی نہ مانی جائے قرآن کا انکار ہو جائے گا. اور کتاب کی قیمت ہمیشہ رائٹر کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کتاب جو ہے اللہ نے نازل کی ہے، جب تک محمد مصطفیٰ کی بات پہ یقین نہیں ہوگا جو حدیث ہے، اس کتاب کی قیمت بنے گی کیسے؟ اس کتاب کی قیمت کیسے بنے گی؟ اور یہاں ہی یہ بات حل ہونے والی ہے. اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، نہیں مانتے کیونکہ خبر واحد ہے. ایک بندہ، دو لوگ، تین لوگ بیان کرنے والے ہیں، ہمیں تو تواتر کی بات کرنی چاہیے. ایک بات تو بتاؤ، کتنے نبیوں نے کہا یہ قرآن ہے؟ بولے خبر واحد ہے کہ نہیں؟ تو پھر قرآن کا بھی انکار کر دیں گے.
صحیح بخاری کے اندر امام بخاری روایت لائے ہیں، ایک بندہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلا،
جب مسجد قبلتین کے پاس پہنچا لوگ رکوع کی حالت میں تھے. کس حالت میں تھے؟ کہا لوگوں میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. کتنے بندے تھے؟ ایک شخص تھا.
17 مہینے یہ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز مسلمانوں نے پڑھی.
ایک بندے نے نماز کی حالت میں کہا، ایک بندے کی بات سن کے ہی اسی طرح ہی رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. صحابہ نے خبر واحد پہ اعتبار کیا کہ نہیں کیا؟ آج اعتبار کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہیں،
قبلے کا تعین خبر واحد سے، قرآن کا تحقق خبر واحد سے.
ویسے ایک بات تو بتاؤ، اللہ رب العزت کی جو توحید الوہیت ہے، ربوبیت کو تو مشرک بھی مانتے تھے، الوہیت کے ایک ایک گوشے کو بیان کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے نا. ایک ہی رسول تھے کہ 60؟ خبر واحد ہے کہ نہیں؟ تو عقائد بھی ثابت ہو رہے ہیں کس طرح؟ خبر واحد.
باغیچے میں بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے،
باہر آنے والا آیا، اللہ کی رسول نے ایک صحابی کو بھیجا
کہ جاؤ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ،
میرے صحابی جاؤ اکیلے ہی، جو آیا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. کتنے بندے گئے تھے؟ ایک شخص گیا، اور ایک شخص نے جنت کی بشارت دی. صحابہ نے مانا کہ کہا نہیں، پتہ نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں، پہلے کو 10 بندے تو لاؤ نا، تواتر کی شرط پوری کرو.
جنتی ہونے کے لیے خبر واحد.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف جب بھیجا، ابو عبید بن جراح کہ جاؤ نجران والوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. پورے نجران کے لوگ، اہل نجران کے پاس کتنے لوگ گئے؟ بولے توحید کتنے لوگوں نے سکھائی؟ نمازیں کتنے لوگوں نے سکھائی؟ ایک بندے نے. ابو عبیدہ بن جراح 10 تو نہیں تھے، ایک ہی تھے.
خبر واحد سے دعوت، توحید، نماز، عبادت کیسے ثابت ہوگی؟
لیکن یہ باتیں سمجھ اس کو آتی ہیں جس نے حدیث پڑھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن تک صحابہ رہے، صحیح بخاری کی روایت. 20 دن کے بعد دیکھا، قد اشتقنا الی اہالینا، صحابی کہتے ہیں ہم تھوڑے سے اداس ہو گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 20 دن تک بچوں کو مدرسے میں روکا جا سکتا ہے، اداسی نظر آئے چھٹی دے دیا کریں.
20 دن کے بعد کہا ارجعوا الی اہلیکم،
جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ.
وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ،
جو مجھ سے سیکھا ہے اپنے اپنے گھر میں جا کے سکھاؤ. سیکھا کیا تھا؟ توحید. سیکھا کیا تھا؟ نماز. سیکھا کیا تھا؟ عبادات، سنن. یہ سارے ایک گھر میں ہی واپس گئے تھے کہ اپنے اپنے گھر میں؟ خبر واحد ہے کہ نہیں؟ عبادت بھی.
وصلوا كما رأيتموني أصلي،
میرے صحابہ میری طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اکیلے اکیلے کے سارے اکٹھے ہی. یہ کہا تھا کہ جب اکٹھے ہو جائے نماز پڑھ لینا بغیر نہ چھٹی. ہر بندہ جہاں بھی اکیلا اکیلا پڑھے گا.
نماز خبر واحد سے.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب بلال اذان کہتا ہے تو یہ اس لیے کہتا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. بلال کتنے تھے بولو؟ خبر واحد سے روزہ رکھا جا رہا ہے اور خبر واحد سے روزے کی پابندی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں، امام بخاری نے صرف صحیح بخاری میں دسیوں نہیں بیسیوں روایات پیش کی ہیں. قبر واحد کا اعتراض کرنے والے کبھی سوچے تو صحیح. اکیلی ماں کی ہی گواہی ہے نا کہ بیٹا تو اپنے ابا کا ہی ہے، وہاں بھی قبر واحد مانی جاتی ہے. دوسرے کی گواہی کی تو ضرورت نہیں ہوتی. ماں گواہی دے دے، بیٹا تم اپنے والد کے ہو. انسان کے نسب نامے کا تحقق بھی خبر واحد سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اس کی اہمیت قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے معلم بھی حدیث ہے، مزکی بھی حدیث ہے، مربی بھی حدیث ہے.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
اللہ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے آدھی عمر سے دیا محمد مصطفیٰ کی شکل میں، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا وہ قرآن سکھاتے تھے. سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، وہ اکیلے ہی قرآن پڑھ کے سناتے تھے. خبر واحد سے قرآن ثابت ہو رہا ہے. اور پھر ان مطلوع آیات کی روشنی میں تزکیہ بھی کرتے. مزکی اور مربی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بول کے تزکیہ کرتے اور آپ کی زبان سے نکلی بات کو حدیث کہتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، کتاب کی تعلیم دیتے. معلم اول حدیث ہے.
تعلیم کا کوئی شعبہ، تدریس کا کوئی کارنر، تزکیہ تربیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کی روشنی میں نہ ہو.
کیونکہ معلم اول کون ہے؟ حدیث ہے. مزکی اور مربی کون ہے؟ حدیث ہے. حدیث کے بغیر کوئی تربیت نہیں، کوئی تزکیہ نہیں،
کوئی تعلیم قابل قبول نہیں. تعلیمی زاویے ناکام
جب تک حدیث کی روشنی میں نہ ہو. اور آج میری بات کا برا نہ منائیے گا، آج حدیث کو ہی انسان سمجھتا نہیں ہے. تو دین پڑھانے والا بھی ایک ایک نہیں، سو سو چھڑیاں مارنے کو تیار ہوتا ہے. اگر کتاب الدیات، اگر کتاب الحدود اور تعزیات پڑا ہو تو کبھی یہ بات نہ کرے لا یجلد فوق عشر ضربات الا فی حد من حدود اللہ. دس سے زیادہ تو مار پڑتی ہے حدود میں. سبق بچہ نہیں سناتا تو حد کون سی لگے گی؟ چوری کی کہ شرابی بیٹھا ہے؟
سمجھ آئے گی تربیت کی تو حدیث میں.
اس لیے قرآن کہتا ہے معلم بھی حدیث، مربی بھی حدیث. بلکہ قرآن نے تو حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.
علت و حرمت بیان کرتی ہے تو حدیث کرتی ہے.
دنیا ساری کہہ دے یہ حلال ہے، حدیث کہہ دے حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گی. پوری کائنات کہہ دے یہ حرام ہے، حدیث کہہ دے حلال ہے،
وہ حلت پہ قائم رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا حلت و حرمت میں. افعال الناس لا ينسخون احکام الالہیہ،
لوگوں کے اعمال قرآن و سنت کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن نے تو ایک بات کہہ دی، ذرا دل کھول کے سنیے گا، اور جو اس بات میں شک میں ہے سینے کو تھام کے سنیے گا. قرآن کہتا ہے
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں، وہ مرد ہو یا عورت، کیا جائز نہیں ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے،
دو فیصلے آ جائے، کسی مرد مومن کے لیے روا نہیں
کہ تیرے اپنی مرضی کرے.
اپنی مرضی کا معنی یہ ہے کہ میں ایمان کو مانتا نہیں ہوں، اس لیے قرآن نے فوراً یہ آیت بیان کر دی
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا جو قرآن ہے، جو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا جو حدیث ہے، جن دو فیصلوں کو ٹھکرا دے اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. اور یاد رکھنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین جگہوں پہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے، اپنی عظمت تقدس و جلالت کی قسم اٹھائی ہے، جن میں ایک قسم یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں
فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
اے میرے پیارے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت و تقدس و جلالت کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
دنیا کے کسی معاملے میں، کسی مسئلہ میں،
جب تک حدیث کو یہ اٹل فیصلہ نہ مان لے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، یہ مومن ہی نہیں ہے.
مومن نہیں ہے، ایمان کا تحقق نہیں ہوتا جب تک حدیث کو چیف جسٹس نہ مان لیا جائے. حتمی بات، اٹل فیصلہ، جب تک حدیث کو نہ مانا جائے
ایمان متحقق نہیں ہوتا.
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو کھول کے کہا، مسلمانوں ہر بندہ سوچتا ہے میرا آئیڈیل کون ہوگا، میرے لیے نمونہ کون ہے، قدوہ کون ہے، میں کس کو دیکھ کے اپنی تصویر کشی کروں، میں کس کو دیکھ کے اپنی زندگی کے زاویے درست کروں، میں اپنے رویوں کو ڈائریکشن کیسے دوں.
قرآن کہتا ہے سنو،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
جس کا اللہ اور قیامت پہ ایمان ہے، اس کی زندگی کا آئیڈیل حدیث ہے، اس کی زندگی کا نمونہ رول ماڈل حدیث ہے. زندگی کو خوبصورت خطوط پہ ڈھالنا چاہتے ہو، حدیث پڑھو.
آئیڈیل یہ ہے، رول ماڈل یہ ہے. صحابہ کے سامنے محور اور قطب کیا تھا، کس طرح ان کی ڈائریکشن درست ہوئی، حدیث سنی، قرآن کی وضاحت سنی جو حدیث ہے، قرآن کے معنی سمجھے جو حدیث ہے، اور قرآن کی عملی تصویر کو دیکھا جو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، اور آپ کا عمل حدیث ہے. اور اگر کسی کے بات ذہن میں آ جائے کہ چلو نمونہ بناتا ہوں، تو کیسے بنا سکتا ہوں، بڑا مشکل کام لگتا ہے. قرآن نے آسان رستے بتائے ہیں،
اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تو راستہ ایک ہی ہے،
حدیث سے محبت کر لو.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ. جو چیز اللہ کے رسول دیں گے بول کے دیں گے، اور آپ کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. جس سے روکیں گے تقریر بن جائے گی، یہ تقریری بات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی حدیث تقریری ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، حدیث کا انکار وہ کرتا ہے، اعتراض وہ کرتا ہے. المعترض کالاعمى، اللہ ہمیشہ اعتراض کرتا ہے،
نظر تو اس کو نہیں آتا کہیں کھائی ہے کہیں کنواں ہے. اگر چلتے چلتے گر جائے تو کہتا ہے کنواں کس نے بنایا ہے، ارے نظر تو تمہیں نہیں آ رہا.
وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَبِّي وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِي.
اور تم جامع شیری کے جام بھر بھر کے پلا دو، بخار جس کو چڑھا ہے مانے گا میٹھا ہے؟ بخار ہو گیا نا، اس کو جامع شیری اور روح افزا بھی کڑوا لگتا ہے، کیونکہ مزاج بدل گیا ہے. جس کی آنکھ چندیا جائے، خراب ہو جائے، کہتا ہے سورج کی روشنی نہیں ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا،
وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ.
اگر سورج نکلا ہوا ہو تو پھر بھی کو کہے کہ دلیل لاؤ، سورج نکلا ہے کہ نکلا، تو کیا کہیں گے؟ اس وائرنگ کو درست کر لو جو وائرنگ ہل گئی ہے، ہم سورج کے لیے دلیل کیا پیش کریں گے؟ تو پھر میں کہنا چاہوں گا،
اذا لم تر الهلال فسلم لاولئك الذين راوه بالابصار.
اور اگر تمہیں چاند نظر نہیں آیا تو یہ تو تمہاری محرومی ہے، جنہوں نے چاند دیکھ لیا ہے مان کے کبھی ان کو سلام ہی کر لیا کر، شاید تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، نہ آج تک ایسی ذات پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے.
وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال، وہ صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال،
اقوال کے اعتبار سے بھی بے مثال، اور اعمال و افعال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اور قرآن مجید نے حدیث کو تسلیم کرنے کے ثمرات کو گنوایا ہے. سب سے پہلا ثمرہ،
ہدایت کی سچی خواہش کسی کے دل میں ہو، یہ خواہش اس وقت پوری ہوگی جب حدیث کو مانے گا.
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.
اطاعت حدیث کی کر لو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. پہلا ثمرہ، صراط مستقیم پہ جو چلنا چاہتا ہے حدیث کو مانے گا تو ملے گا صراط مستقیم. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے.
دوسرا فائدہ، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو مقرب، تو راستہ ہی ایک ہے، حدیث کو مانو.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله.
اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو راستہ یہ ایک ہے تمہارے سامنے، میری اتباع کر لو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع.
اور آپ کی اتباع بات کی بھی ہوگی وہ بھی حدیث، عمل کی بھی ہوگی وہ بھی حدیث. حدیث کی اتباع کر لو گے تمہاری محبت بھی سچی، بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تیسرا فائدہ،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم.
گناہوں کی بخشش کا کس کو یہ تڑپ نہیں ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں؟
گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو راستہ بڑا آسان ہے، حدیث کو مان لو.
اللہ محبت بھی تم سے کریں گے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حدیث کو مان لو گے تو ملے گا کیا؟ آج دنیا اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے. فرمایا جو ایک حدیث نبدل اللہ امرأً سمع مقالتی نبدل اللہ امرأً سمع منا شیئاً سمع منا حدیثاً. تین روایتیں ہیں, ایک بات, ایک حدیث, کوئی بھی چیز پیارے پیغمبر کی کسی نے سن لی ہے, وہ یاد کر لی ہے, وہ ادا کما سمیا, پھر صحیح صحیح آگے بیان کر دیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, قیامت کا دن ہوگا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن چہرے سیاہ بھی ہوں گے سفید بھی ہوں گے, لیکن ایک حدیث کو یاد کرنے والا اگر صحیح سے آگے پہنچا دے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور دمک رہا ہوگا. یہ سعادت حدیث والے کو ملتی ہے. اور سچ کہا محدثین نے, تجربہ ہے, استقرا ہے, حدیث پڑھانے والے کے چہرے پہ عجیب سی رونق ہے. اور کہنے والے کہا کرتے تھے جو عقیدے میں متخصص ہے, جس کے عقائد دل کی گہرائی میں چلے جائیں اور حدیث پڑھانے والا ہے اس کا چہرہ تو ایسے لگتا ہے ابھی تازہ پھل توڑ کے لائے ہیں. یہ بشاشت ملتی اس کو ہے جو حدیث کو مانتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا حدیث کو ماننے کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے, آج کامیابی کا چھوٹا سا اشتہار آ جائے ساری دنیا بھاگتی ہے, ہمیں کوئی سیٹ ہی مل جائے. جنت جیسی کامیابی کی چاہتا ہے تو حدیث ماننی پڑے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, بہت بڑی کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن کو مانتا ہے. اللہ کے رسول کی بات کیا ہے؟ حدیث کو مانتا ہے. بلکہ فرمایا انجام کار کے اعتبار سے سب سے خوبصورت انجام اس کا ہے جو حدیث کو مانتا ہے. حسن خاتمہ ملتا ہی اس کو ہے جو حدیث کو مانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے کہ جو حدیث کو مانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا اور اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑا کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اپنے رب کی بات مانتا ہے جو قرآن ہے, جو اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے جو حدیث ہے, قیامت کا دن ہوگا نبیوں کی صف میں صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ نظر آئے گا. بلکہ قرآن تو اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جو حدیث کو مانتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ کی بات کو مانتا ہے, جو رسول کی بات کو حدیث کو مان لیتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے. میں آخری بات کو بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور اگر اس حدیث کو نہ مانا تو بنے گا کیا؟ ذرا اس کے نقصانات کو بھی دل میں بٹھائیے, شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات. حدیث کا انکار شبہات کی آڑ میں, اعتراضات کی آڑ میں, کجر فہمی کی آڑ میں, کم عقلی کی آڑ میں اگر ہو گئی, سب سے پہلا نقصان گمراہی کی راہ نصیب ہو جائے گی, صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل, اگر تم نے نبی کی سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا تو صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حدیث کو مان لو, فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, کتاب اللہ و سنت رسولی, کتاب کو جو قرآن ہے, سنت کو جو اس کے رسول کی حدیث ہے, جن دونوں کو تھام لے جب تک موت نہ آئے گی اس کو یہ گمراہ نہیں ہوگا. موت آئے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی یرید علی الحوض, ان دونوں پہ عمل کرنے والے کا میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا. اللہ ہمارے نصیبے میں فرما دے. اور جو حدیث کو مانتا نہیں, جہاں وہ گمراہ ہوتا ہے وہاں منافقت کی زندگی بسر کرتا ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب بلایا جاتا ہے نا اللہ کی طرف منافقوں کو اور اللہ کے رسول کی طرف, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا, سزا ملے گی اس بات کی تم نے حدیث کو نہیں مانا. سزا کیا ہے؟
یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
يوم تقلب وجوههم في النار, جس دن ان کے چہرے کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. یقولون یا لیتنا, اس دن کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا, ہم نے قرآن اور حدیث کو مانا ہوتا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا, کاش ہم نے اپنے بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی. فاضلونا السبیلا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اس وقت کہے گا یہ مجرم, کیا کہے گا؟ ربنا, اے ہمارے رب, آتیہم ضعفین من العذاب, یہ الٹ پٹی پڑھانے والے یہ تھے ہمارے بڑے, اللہ ان کو دگنا عذاب دے. لیکن اس دن یہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. ولعنہم لعنا کبیرا, اللہ ان پہ لعنت بھیج, بہت بڑی لعنت, کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور بلکہ انسان دنیا میں بھی پھنس جاتا ہے. غور سے سنیے گا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان رجلا
اکل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بھی یمینک، ارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور حدیث بھی ہے اللہ کے رسول بچے کو بھی ادب سے کہتے، بیٹا ادنی یا غلام، بیٹے کھانے کے قریب ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کل بھی یمینک، کل بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔
جب اس کو کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آج پیپسی پیتا ہے مسلمان تو کس کے ساتھ؟ بائیں ہاتھ سے۔ کیوں بلا؟ ڈگلس ہرڈ کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے وہ چسکیاں لے کے پی رہا تھا۔ کیوں پیتا ہے؟ فلاں شخص جو ہے، آج ہیلری کلنٹن ایسے پیتی ہے، تشبہ بالکفار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استطاعت، طاقت نہیں ہے، غصے میں آیا جیسے آج بھی آ جاتے ہیں،
لاستطعت، تجھے طاقت ملے ہی نہ۔
کیا نتیجہ نکلا؟
فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی اس ہاتھ کو منہ تک وہ شخص لے جا ہی نہیں سکا،
دنیا میں ہی پکڑ۔ اور حافظ ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں، 46 کتابوں کا مجموعہ لکھنے والا شخص، جب اس کسی کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھ دھو لیا کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ حدیث کے ساتھ مذاق کرنے والا کہتے ہیں کہاں گزاری ہے، کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہاتھ؟ یہ بات کہنے کی دیر ہے، سو جاتا ہے۔
اور میں اس قصے کو کیا بیان کروں؟
حافظ ابن ابی دنیا لکھتے ہیں، کیا ہوا؟ بیدار ہوا، رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ دیکھا جس ہاتھ کی بات کر رہا تھا سویا ہوا تھا، جب اٹھا تو وہ ہاتھ اس کی پشت کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانے والا دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جب ایک شخص کو مسواق دی گئی، کہا مسواق کرنا سنت ہے، کہتا چھوڑو، سنتوں کو لیے پھرتے ہو، میں تو اس کو اپنی دبر میں لگاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ایسے ہی کیا۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ہوا کیا پھر؟ چند ماہ ہی گزرے، بیمار ہو گیا، اور پھر ایک جانور جس کی ٹانگیں بھی تھی، منہ بھی تھا، وہ اس کے اندر سے باہر آیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، سمجھ نہیں آتی اطباء کو کہ بیماری کیا ہے۔ جب وہ پیٹ سے خارج ہوا، جس جگہ اس نے مسواک کی توہین کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، چیخا، پاؤں کے نیچے وہ بھی آ کے مر گیا، اور ساتھ یہ بھی مر گیا۔ جو حدیث کو مذاق اڑاتا ہے اس کو دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے، اٹھاؤ الوداعی من نہایا۔ یہ حدیث کا انکار کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
ڈر جائیں وہ لوگ جو قرآن و جو اللہ کے رسول کی بات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، یا فتنے میں پڑ جائیں گے، یا عذاب علیم کے مستحق بن جائیں۔
اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کبھی شاید صحیح بخاری کی روایت تم نے سنی ہو کہ نہ سنی ہو، من رغب عن سنتی، جو میری حدیث سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، فلیس منی، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میرا لگتا کیا ہے، لیس منا، لیس علی طریقتنا،
یہ ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہی نہیں ہے. لیس علی دین الکامل, یہ ہمارے مکمل دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور جو سنت سے اعراض کرتا ہے وہ تو امت سے خارج ہونے والا ہے, اس کا خطرہ ہے کہ امت سے نکال دیا جائے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کا انکار کرتا ہے اور حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھا,
نمازی ہوگا پرہیزگار بھی بن جائے,
مزہ تو تب ہے جب حوض کوثر سے مجھ سے پانی پی لے. صحیح بخاری اٹھائیے, فرمایا نفرتکم علی الحوض, میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. فمن ورد شریب ومن شریب لم یظما ابدا, جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, اور برتن اتنے ہوں گے جتنے ستارے ہیں. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ, آئیں گے لوگ, أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے اور میں ان کو پہچانتا ہوں گا. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّرِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ, انسان وضو کرتا ہے جتنی اعضاء پہ وضو کا پانی پہنچتا ہے قیامت کو زیور پہنایا جائے گا مومن کو, اور یہ پانچ کلیان گھوڑے کی طرح آزاد چمک رہے ہوں گے, نمازی ہوں گے.
سیحالو بینی و بینہم, اچانک اللہ کے رسول اور ان کے درمیان ایک حائل آ جائے گا, دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا فاقول یا ربی اصحابی اصحابی,
وہ بھی روایت اخرى
اصحابی اصحابی.
اللہ کے رسول لگتے تو نمازی تھے, کہاں چلے گئے؟
جواب ملے گا انک لا تدری ما احدث بعدک, انک لا تدری ما عملوا بعدک,
آپ کو کچھ پتا نہیں جب تجھے میں نے اپنے پاس بلا لیا تو انہوں نے کون کون سے نئے راستے نکال لیے, کس طرح تیرے دین کو بدلنا چاہا, تیری سنت سے اعراض کس طرح کیا.
اس وقت
سرتاج رسل بھی فرمائیں گے صحیح بخاری کھولیے,
سفکن سفکن لمن غیر بعدی, لے جاؤ اس کو میری آنکھوں سے دور, ان کو دور ہی رہنا چاہیے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا.
حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا, بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اگر سنت اور حدیث کا انکار ہے تو جہنمی ہے, توبہ نہیں کرتا تو جہنمی ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرتاج رسول یہ تو بتائیے کوئی جنت میں بھی جانے سے انکار کر سکتا ہے؟
فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ,
جو میری بات مانے گا حدیث کو مانے گا وہ جنتی ہے. ومن عصانی فقد اضاع, جس نے میری بات نہیں مانی یعنی حدیث کو نہیں ماننا, اس نے جنت میں جانے سے حقیقت میں انکار کر دیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یعنی قرآن کو نہیں مانتا, جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے حدیث کو نہیں مانتا, یدخلہ ناراً خالداً فیہا, اللہ داخل کریں گے جہنم میں جس میں ہمیشہ رہے گا. اور کہاں داخل کرے گا جہاں نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی پھر,
الا اللہ رب العزت اپنی رحمت نے کسی کو لپیٹ لی اگر تھا وہ موحد.
کیا بنے گا
اس دن؟ بھائی نے کام نہیں آنا جس کے کہنے پہ یہ کیا کروں میں قرآن حدیث کو مان لوں تو بھائی ناراض ہو جائے گا, میرے ابا نہیں مانتے.
سنو علی المرتضیٰ کی بات, ہے بچے کہا جاؤ علی اپنے ابا سے پوچھو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں.
تھے تو کم سنی میں لیکن جواب سنو کبھی کام آئے گا جواب. کہا سرتاج رسول میں ابا سے پوچھوں مسلمان ہونے کے لیے، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ تو نہیں کیا تھا، اب اس رب کے دین کو ماننے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھنا یہ حدیث اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، اگر اس کا ساتھ مل جائے تو اس سے بڑی انسان کی سعادت کوئی نہیں ہے۔ کسی کو یاد ہے میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے بات کیا کی تھی؟
کون بتائے گا، پتا تو چلے نا کتنا آپ غور سے سن رہے ہیں۔
علی کے قصے سے پہلے میں کیا بات کر رہا تھا
جی؟ یہ تو نہیں بات کر رہا تھا،
اور کون بتائے گا؟
بات میں یہ کر رہا تھا بھائی کی وجہ سے اگر انسان حدیث کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا فیصلہ سن لے۔
یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبته وبنيه،
قیامت کو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں بھی انکار کر دے، باپ بھی انکار کر دے، بیوی جس کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے کہے گی لست زوجی تم میرے حامد نہیں ہو، سب انکار کر دیں گے۔
بلکہ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے یبصرونہم، جب آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی،
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الأرض جمیعا ثم ینجی، کلا انها لظا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى،
جب جہنم دکھائی جائے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم کہے گا اللہ میرے سارے بچے جہنم میں جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اللہ بیوی کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، اللہ بھائی لے لے مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اللہ میں خاندان کی بات مانتا تھا کیا کرتا، اللہ پورا خاندان جہنم میں پھینک دے جس کی طرف میں بھاگ بھاگ کے جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، اللہ راضی نہیں ہو رہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی،
اللہ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے صرف مجھے چھوڑ دے، کلا ہر چیز ایسا نہیں ہوگا، انہا لغا، قرآن کہتا ہے یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے،
یہ آگ آوازیں دے گی، کون ہے جو دنیا میں منہ پھیرنے والا تھا،
وہ جمع فاوا، جو دنیا ہی جمع کرنے کے پیچھے لگا رہا، روزانہ گنتا تھا کتنے ہو گئے، اس بات کے لیے ہی قرآن و سنت کو نہیں ماننا کہ کیا کریں گے،
اس دن کہاں جاؤ گے، اس دن بندہ خاص تو کرے گا اور
لعلی اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمة هو قائلها،
اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھیجوا دے، رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے،
میرا وعدہ رہا میں نیکیاں کروں گا،
مانوں گا ہر بات کو جو تو نے کہی تیرے پیغمبر نے کہی. لعلی اعمل صالحا, اللہ فرماتے ہیں میں جس کو ایک مرتبہ بلا لیتا ہوں واپس بھجواتا نہیں. میں نے جو قانون کی کتاب لکھوائی ہے نا لوح محفوظ, اس میں یہ نظام لکھا ہی نہیں ہے کہ جو آ جائے چلا جائے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا پکا ہو تو چکھنے آ جاتے ہیں, میں ویسے بھجواتا نہیں ہوں, میرا یہ نظام ہی نہیں ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انھا کلمۃ ھو قائلھا, ہرگز نہیں, واپس جانے کی گنجائش ختم, وقت بہت ملا تھا, تم نے سوچا کیوں نہیں, یہ عقل دی تھی اس سے صحیح فیصلہ کر سکو, اور یہ فیصلہ کرتی ہی اس وقت ہے المنقاد لشرع اللہ. ابن خزیمہ کہا کرتے تھے عقل جب شریعت کے تابع ہو جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں, جب شریعت کا انکار کر دے تو اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی کیونکہ اللہ نے میری عقل کو سلامت رکھا, اور مجھے تعجب ہوتا ہے شراب پینے والوں پہ. میں نے دیکھا ایک شخص اچھل رہا ہے, پوچھا کیا ہوا, کہتے ہیں آج میں نے چاند کو اتار کے چھوڑنا ہے. اتار سکتا ہے چاند کو, پی شراب ہوئی تھی. اور میں نے دیکھا اور کہا الحمدللہ الذی ھدانی للاسلام, اللہ تیرا شکر ہے جس نے اسلام کی ہدایت دی ہے. بندہ شرابی ہے اور قضائے حاجت کرتا ہے اپنے ہاتھ پہ ہی, پھر اس کو اپنے منہ کے سامنے لے جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, یہ تیری نعمت ہے اسلام مل گیا, ان ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. میری دعا ہے اللہ رب العزت جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالی حدیث پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے, اور صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ابھی آپ نے آیات سنی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. مومنوں تمہارا امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیجئے قیامت کو جب آوازہ لگے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ لگے. اللہ سے دعا کیجئے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں سب کی اولاد کو نیک بنا, ان کے دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور سب کے جاریہ بنا. میرے مالک کتاب و سنت کے داعی بنا, اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنا. اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. میرے مالک جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما, اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تنگر بنا دے, مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین تیرا یہ وعدہ ہے جو تیرے پیغمبر سے سچی محبت کرتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان سے رکھنا, جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا, جس طرح آج حدیث کے اس خوبصورت پروگرام میں جمع ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. بات رہ گئی ہے پیارو کبھی یاد ہوگی, مجھے بھی اور آپ کو فائدہ دے گی. جب انسان کی حدیث سے محبت ہوتی ہے تو خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے. جانتے ہو ابو ذر رازی کا نام, 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کسی کو کیا پتا محدث کیا ہوتا ہے, کسی کو کیا پتا یحییٰ بن معین کون ہے, احمد ابن حنبل کون ہے. 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ, موت و حیات کی کشمکش میں ہے. یہ ہے انعام اللہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے. وہ کون سا انعام ہے؟ حسن خاتم. ابو حاتم الرازی بیٹھا ہے, محدث دورہ, منذر بن شازان بیٹھے ہیں محدث, ابن وارا محدث, محدثین کی جماعت بیٹھی ہے, اور ایک حدیث کے میدان کا ایک پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے. 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ, اور میری بات پہ ناراض نہ ہونا, یہ ذرا قصور ہے, ذرا چکر لگا کے دیکھو, 100 حدیث سند کے ساتھ ہمیں کوئی نہیں سنائے گا. بذات احترام اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دے اگر ہیں تو ان کی زندگی لمبی کر دے, 100 حدیث سند کے ساتھ کوئی نہیں سنائے گا, 7,00,000 حدیثوں کا حافظ. اب حکم یہ ہے لکیر موتاکم بلا الہ الا اللہ, جو قریب المرگ ہونا اس کو کلمے کی تلقین کرو, پڑھاؤ اس کو, پڑھاؤ کلمہ کے آخری کلمہ اس کی زبان کی جاری ہو, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے جس کے آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں چلا جائے گا. آج مسلمان بھول گئے ہیں, اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا جب چار پہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت. کیا معنی ہے اس کا؟ شہادت کا کلمہ کوئی ہے دعا؟ نہ اللہ کے رسول نے سکھائی نہ اس کا کوئی معنی نہیں. اگر تم اٹھانا چاہتی ہو چار پائی تو تم کہہ سکتی ہو اللہم اللہ, اللہ اس کو معاف فرما دے. اور کسی چیز کو اٹھاتے وقت صحابہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے, کلمہ شہادت کا تو کوئی تصور نہیں. اگر تینوں بیٹھے ہیں محدث, ابو حاتم الرازی, ابو ذر الرازی, موت و حیات کی کشمکش میں اس کو تلقین کیسے کرے؟ اتنا بڑا محدث, مشورہ ہوتا ہے. یہ حدیث کا شدائی تھا جس نے زندگی کے لیل و نہار حدیث میں گزارے. کسی نے پوچھا ابو ذر الرازی جا رہے ہو دنیا سے, کوئی خواہش؟ کہتے ہیں سند عالٍ و بیت خالٍ, گھر خالی ہو سند عالی ہو یہی خواہش ہے. جانے والے سے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا اللہم انی اشتاق الی رؤیتک, اللہ ایک ہی خواہش ہے مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اور اگر میرے رب نے پوچھ لیا بیائی عمل اشتہائیت, ابو ذرا عمل کیا لائے ہو جس کی وجہ سے خواہش کر رہے ہو, میں کہوں گا میرے مالک بے رحمتی کا, یا رب اللہ تیری رحمت لے کے آیا ہوں, 7,00,000 حدیثوں کی بات نہیں کروں گا, میں تیری رحمت کا میں متلاشی ہوں. تینوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں اس کا تذکرہ ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ آئے گا شاید اس وقت اللہ اس کو قبول کر لے. ایک بولتا ہے کہ حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر, حدیث کی طرح پڑھتے ان صالح ان صالح, رک گئے. دوسرا محدث سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سند نہیں آتی, اور یہاں یہ بات بتا دوں یہ وہ کمزوری ہے جس وجہ سے آج ہم دور ہیں. سند ایک ایسی نعمت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے, جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے. دوسرے بولے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی عن صالح ابن ابی. ابھی رک گئے, موت و حیات کی کشمکش میں بزرا راضی آنکھیں کھول کے کہتے ہیں رک جاؤ, حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی عريد عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. جب اتنے حدیث کے کلمات پڑھے مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے. راوی کہتے ہیں دخل الجنہ کے لفظ بولے نہیں, وہ جنت اللہ نے دکھا دی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے اور جان اللہ نے نکال لی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں ادھر آسیہ علیہ الصلات والسلام کو نیزہ مارا جا رہا تھا ادھر وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اللہ بادشاہی محل چھوڑا ہے اب مانگتی کیا ہوں, اللہ اپنے پڑوس میں مجھے ایک گھر دے دے. ادھر نیزہ لگا مسکرا رہی ہے. ظالم کہتے ہیں دیکھو مجنون اور دیوانی کو, اس کی جان نکل رہی ہے یہ مسکرا رہی ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں مسکرائے کیوں نہ, اللہ نے جنت میں وہ گھر دکھایا تھا تو مسکرائی تھی ادھر سے جان نکل گئی.
اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.